الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاضية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. خیال تو یہ تھا اور ہے کہ آج ہم یہ دونوں رکوع پڑھ لیں پانچواں بھی اور چھٹا بھی، لیکن اس گمان سے کہ شاید وقت نہ نکلے میں نے تلاوت جو ہے صرف پانچویں رکوع بھی کی، وقت کی گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ چھٹا رکو بھی مطالعہ کریں گے. سورہ کہف کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا اس کا مرکزی نقطہ جس کے بنا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا، وہ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو زیبائشیں آرائشیں رونقیں چمک دمک دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ در حقیقت انسان کی آزمائش کے لیے، کہ ایک اللہ کا حسن ازلی ہے لیکن اس حسن ازلی کا انسان کو مشاہدہ ہو سکتا ہے صرف دل کی آنکھ سے، اور ایک دنیا کا یہ حسن ظاہری ہے، یہ چمک دمک ہے، یہ رونقیں ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں. اب امتحان یہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے، انسان آیا ہم سے محبت کرتا ہے یا دنیا سے محبت کرتا ہے. یہ دنیا جو ہے در حقیقت ایک خراب ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، اس کی ساری چمک دمک عارضی ہے، صرف دکھاوے کی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل فریب، کسی شے کی اصل حقیقت کے اوپر کوئی پردہ ڈال دینا، اس کی حقیقت کچھ اور دکھا دینا جبکہ اس کی اصل حقیقت کچھ اور. تو یہ دنیا جو ہے اس حقیقت کے اعتبار سے سب سے بڑے دجل اور فریب کا مظہر ہے کہ انسان کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر لیتی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا افتتاح کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو منقطع کر کے اپنی پوری توجہ کو مرکوز کر دیا ہے اس ذات پر کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے اور توجہ اپنی منعقد کی ہے، مرکوز کی ہے اس ہستی پر جس نے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے اسی میں ایک آیت آتی ہے، انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے، زیور بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش. یہ زیبائش اور آرائش جو ہے آج کل آ کر اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے. مغربی ممالک میں جا کر دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو انسان جو ہے متحیر ہو کر رہ جاتا ہے، کیا کیا کچھ، کیسی کیسی رونقیں اور کیسے کیسے وہاں پر جو ہے حسن کے مناظر ہیں، کیسی کیسی بلڈنگیں ہیں، کس کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سڑکیں بنائی ہیں، کس طرح سے ان کے باغات ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، ہم نے اس کو زینت بنا دیا ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے. لنبلوهم ایہم احسن عملا، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو، انسانوں کو، کہ ان میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والے. وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، ایک وقت آئے گا قیامت والا جبکہ جو کچھ زمین پر ہے وہ بالکل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا، نہ یہ اسکائی اسکریپرز ہوں گے، نہ یہ اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، نہ یہ عالیشان محلات ہوں گے، نہ یہ پہاڑ ہوں گے، بلکہ بالکل سعیدا زلقا، ایک ہوگی چٹیل میدان. وہ ہے اصل حقیقت اس دنیا کی، اور یہ ایک عارضی زیبائش اور آرائش ہے. اسی طریقے سے سورہ مبارکہ کے آخر میں اسی مضمون کو اس کے جو عملی نتیجہ نکلتا ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل، اپنی بھاگ دوڑ، اپنی محنت، اپنی سعی و جہد، اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ اخسرین، ایک وہ لوگ ہیں جو خاسرین ہیں، خسارے میں. اخسرین یہ جو ہے افعال التفضیل، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وہ لوگ کہ جن کی ساری بھاگ دوڑ اور محنت اور سعی و جہد اس دنیاوی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی، ان کا مطلوب، مقصود، محبوب یہ دنیا، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے صبح سے شام تک محنت، اسی کے لیے جاگتے ہوئے کام کرنا، اسی کے لیے لیٹے ہوئے سوچتے رہنا، اسی کے پھر رات کو خواب دیکھنا، یہ گم ہو کر رہ گئے. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ مرکزی مضمون بنتا ہے سورہ مبارکہ کا. اسی کے لیے ایک تمثیل لائی گئی ہے اور یہ ہے سورہ کاف کا پانچواں رکوع. اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمثیل ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایک واقعہ ہے جسے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ایک واقعے کی شکل میں یہ سورت سامنے آئی اور اسے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. اس سے جو حقیقت خاص طور پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرک وہ بھی ہے جس میں نہ کسی دیوی دیوتا پر ایمان ہو، نہ کسی اور کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، اور قطن جو ہے اس میں شرک کے کوئی آثار نظر نہ آتے ہو، کوئی اس کی علامتیں نہ ہوں جنہیں ہم شرک سمجھتے ہیں، نہ کسی معبود کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ شرک ہے. وہ شرک کیا ہے؟ اس دنیا میں جو مادی وسائل ہیں ان پر انسان کا توکل اور اعتماد اتنا ہو جائے کہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انہی اسباب کے بل پر یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نظام عالم چل رہا ہے، اور انہی کے حوالے سے در حقیقت یہ روز و شب کا سارا نظام چل رہا ہے، گویا کہ انسان اللہ سے محجوب ہو جائے، مسبب الاسباب سے محجوب ہو جائے، مسبب الاسباب سے پردے میں آ جائے، اوٹ میں آ جائے، اور اس کی ساری توجہ، سارا اعتماد، سارا توکل، سارا انحصار، سارا یقین صرف اسباب پر، مادی اسباب پر وہ کر رہے ہیں. گویا کہ اس نے مادے کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. یہ گویا کہ اس دور کا اجلال لیجئے، اس دور کا سب سے بڑا شرک یہ ہے. بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو شرک ہیں کہ جو اس دور کے سب سے بڑے شرک ہیں. اس لیے کہ وہ شرک جو تھا نا، کوئی دیویوں کو ماننا، دیو وہ سب آنا گزر گیا. اب آپ کو معلوم مغربی دنیا میں کس دیوی اور دیوتا کو کوئی مانتا ہے؟ لے دے کے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی بڑے استعاراتی انداز میں کہتے ہیں، ورنہ وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو مونوتھیسٹ ہیں، ہم موحد ہیں، ہم ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں. کوئی بڑا گورکھ دھندا ہے، ایک میں تین، تین میں ایک، ایک مہمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، لیکن دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہم مونوتھیسٹ ہیں. یہ در حقیقت تین مذاہب جو ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ سب کے سب در حقیقت توحیدی مذاہب یہ کہتے ہیں. باقی ہندوستان میں بھی اب دیویوں کے پوجنے والے کون سے رہ گئے؟ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں پوجتے، شاید بہت ہی گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں بےچارے، غریب عوام دیہات کے اندر، وہ تو مندروں میں جاتے آتے ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح، ورنہ ختم ہوا دور ان کا. اب کچھ اور خداؤں نے جگہ لے لی ہے، اب شرک کی شکلیں بدل گئی ہیں. اور جب تک انسان شرک کی اپنے دور کی صورتوں کو نہ پہچان لے، اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ بہت سی شرک کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی شرک میں مبتلا ہے. ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، میں نے کبھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے کبھی خدا کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی ہے، کسی کو پکارا نہیں ہے، ندا نہیں کی ہے، لیکن وہ انسانی حاکمیت پر یقین رکھتا ہے. اور آج کی جو سب سے بڑی محبوب ہے، آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو جمہوری نظام زندگی ہے اس کا اصول کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام. جبکہ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا حکم دینے کا اختیار مطلق کسی کو حاصل نہیں، وہ ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے وہی حاکمیت جو ہے وہ انسانوں کے لیے تسلیم کر لی، اب یہ وہ شرک ہے جو یونیورسل ہے. اس وقت پوری دنیا میں محبوب ترین نظام جمہوریت شمار ہوتا ہے. اور محبوب ترین نظام جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، سوورنٹی آف دی پیپل، انسانی حاکمیت. بدترین شرک. اسی طرح مادہ پرستی، مادے پر اعتماد ہو جانا، مادے ہی پر سارا انحصار اور توکل، مادہ پرستی جسے ہم کہتے ہیں، وہ در حقیقت اس دور کا دوسرا بڑا شرک ہے. مادے کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو اللہ کا ہے. توحید کا جو لمبے لباب ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں تورات کی تعلیمات کا گویا کہ نچوڑ بیان کیا گیا ہے، وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ھدى لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات اور اسے ہدایت نامہ بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، جس کا لمبے لباب یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا. آج ہمارا توکل جو ہے وہ مادی اسباب و وسائل پر ہے، اللہ کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. ہمارا جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے نہ خیر کی نہ شر کی جب تک کہ اذن رب نہ ہو. اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا اگر تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہیں ہے. اور تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان نہ فائدہ، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. گویا کہ مسبب الاسباب ہے اصل میں، جس کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے. یہ اسباب تو ظاہری ہے، ان کے نتائج نکلتے ہیں اگر اللہ چاہے تو نکلیں گے، ورنہ نہیں. لیکن یہ جو سائنٹزم شروع ہوا ہے، اس کی اگرچہ شدت میں کچھ کمی آ گئی ہے. یہ جو ابتدائی دور تھا فزکس کا، نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، اس میں تو یہ تھا کہ مادہ اور انرجی دو علیحدہ کیٹیگریز ہیں. مادہ از انڈسٹرکٹیبل، یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. جو کہ بات اصل میں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے. وہ مادے کے بارے میں مانیے، میٹر، میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اس میٹر کی خصوصیات جو ہیں وہ مستقل ہیں، دائم ہیں، پراپرٹیز آف دی میٹر. وہ پراپرٹیز آف دی میٹر جو ہیں ان کے اندر کہیں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. اور اسی کی وجہ سے کارخانہ قدرت چل رہا ہے. فزیکل چینج اور کیمیکل چینجز کا سلسلہ جو ہے وہ پراپرٹیز آف دی میٹر کے حوالے سے. اگرچہ اس کے بعد جو آیا ہے سائنس کا دور جس کے ہم کہتے ہیں آئنسٹائن ایرا, اب اس میں وہ ڈوئلزم ختم ہو چکی ہے. میٹر انرجی ایک ہی شے ہے, میٹر بھی انرجی ہی کی کمپریسڈ فارم ہے. جیسے کبھی گیس کو آپ کمپریس کرتے ہیں تو وہ لیکوڈ بن جاتی ہے, اسی طریقے سے حقیقت انرجی ہے. وہ الیکٹرانز اور پروٹونز کی شکل میں, نیوٹرانز کی شکل میں, اس نے ایٹم کی شکل اختیار کی ہے, ایٹموں نے مالیکیول کی, یہ سب کیا ہے؟ یہ حرکت ہے, انرجی ہے اور کچھ بھی نہیں. میٹر تو ہے ہی نہیں, میٹر کی تو وفات واقع ہو گئی. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں آئے تھے گائی صاحب, یہ جو بہت بڑے ایک مفکر ہیں اور مصنف ہیں, میں پورا نام ان کا بھول رہا ہوں, اسی صاحب کو یاد ہے جو لیکچرر آئے تھے لاہور میں, یہ گائیٹن, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور شاید انہیں یہ معلوم ہے کہ سائنس جو ہے اس کے پریمسز چینج ہو چکے ہیں, اب یہ نیوٹونین ایرا نہیں رہا ہے بلکہ یہ آئنسٹائن ایرا ہے, تو لوگوں کی سوچ اسی کے مطابق ہو چکی ہوگی. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یورپ کی بھی عظیم اکثریت, ویسٹ کی اکثریت جو ہے وہ ابھی نیوٹونین ایرا ہی میں سانس لے رہی ہے. ان کی سوچ, ان کا فکر وہی ہے جہاں پر کہ میٹر نے واقعتاً ایک معبود مطلق کی شکل اختیار کر لی. تو یہاں اصل میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے پیرائے میں یا ایک واقعے کی حکایت جو بیان کی ہے اس کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ ایک شرک یہ بھی ہے جس کا نام ہے مادہ پرستی کا شرک. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ, اے نبی ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کیجئے دو اشخاص کی, دو مردوں کی. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب, ان دو میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ, انگوروں کے باغ, انگوروں کی بیلیں ہیں ٹٹیوں پر چڑھی ہوئی ہیں, بڑا خوبصورت منظر ہے. وحففناهما بدخل, اور انگوروں کے دونوں باغوں کے گرد ہم نے باڑ لگا دی تھی کھجور کے درختوں کے. اب کھجور کا درخت اونچا اونچا درخت ہے, وہ باڑ لگی ہوئی ہے تو گویا کہ کوئی اگر لو چل رہی ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ پروٹیکشن دے گی اس انگور کے باغ کو, وہ آندھی آ رہی ہے تو اس سے بھی کچھ پروٹیکشن مل جائے گی. ہففنا ہوما, گویا کہ چار دیواری کھڑی کر دی ہم نے انگور کے ان باغوں کے چاروں طرف جو کھجور کے درختوں کی. وجالنا بینا ہوما زرا, اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی پیدا کر دی, گندم بھی اگ رہی ہے یا اور بھی کوئی اجناس بھی اگ رہی ہے, زرا زراعت بھی ہو رہی ہے. کلتل جنتین آتت او کو لہا و لم تظلم منہ شیئا, یہ دونوں باغات اپنا پھل لاتے تھے عین وقت کے اوپر. ہمیشہ وہ دیکھتا ہے کہ وقت کے اوپر انگور جو ہیں لگے ہیں پک گئے ہیں, ان کو پھر وہ توڑتا تھا, جو بھی کرتا تھا اس سے, چاہے وہ کوئی وہ مشروب بناتا تھا, شراب کشید کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. کلتل جنتین آتت او کو لہا و لم تظلم منہ شیئا, وہ اپنا پھل لاتے تھے اور ان میں سے کسی شے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے. وکان لہ سمک فسجرنا خلالہما نہرا, اور یہ کہ ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک ندی بھی رواں کر دی تھی, پانی بھی چل رہا ہے. اب دیکھیے اس اعتبار سے اس کے مادی وسائل جو ہیں وہ بہت مکمل ہیں. آج تو آپ کہیں گے نا دو کارخانے, دو بڑی ملیں. ایک زمانے میں جبکہ اصل اکانومی ایگریکلچرل اکانومی تھی تو گویا کہ یہ شخص بہت مالدار, بہت ہی اس کو کہا جائے گا ذو حظ عظیم, جیسے قارون کی قوم نے کہا تھا قارون کو کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے, بڑا نصیبے والا ہے. تو یہ گویا کہ اپنے معاشرے میں بڑا صاحب نصیب, بڑا خوش قسمت, بڑا صاحب ثروت آدمی تھا کہ دو باغ ہیں اس کے انگوروں کے جو ہر موسم پر اپنا پھل لا رہے ہیں, کبھی کوئی اس میں کمی نہیں ہوتی. اور پھر یہ کہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں, کھجور بھی پھل دے رہی ہے, کھیتی بھی ہے, اجناس بھی موجود ہیں, غلہ بھی ہو رہا ہے. پھر یہ کہ پانی کا مستقل نظام ہے, اللہ نے مستقل اریگیشن کا نظام جو ہے دونوں کے مابین جو ہے ندی بہ رہی ہے. وکان لہ ثمر, اور اس کا پھل بھی تھا. اب یہاں اصل میں دو معنی کیے گئے, ایک تو یہ کہ باغ جو ہے وہ پھلا ہوا تھا پوری طرح, بہار دکھا رہے تھے, اس کی جو فصل ہے وہ بہار پر تھی. اور ایک یہ مفہوم ہے, میں اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں, کہ انسان کا بھی پھل ہے اس کی اولاد, اس کی اولاد بھی تھی کثرت کے ساتھ. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے قدیم زمانے میں یہ ایک بہت بڑی, یوں سمجھیے کہ قابل عزت بات شمار ہوتی تھی کسی کے بیٹے زیادہ ہوں. بنینا شہودا, سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو گنوائے ہیں ولید ابن مغیرہ پر اللہ کے جو جو احسان ہوئے، بنین شہودا بیٹے جو سامنے موجود بھی رہتے تھے، کہیں ایکسپورٹ نہیں کیے گئے تھے امریکہ کو یا دبئی یا کسی اور جگہ، بلکہ وہ ان کے پاس، ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے وہ بیٹے. تو یہاں فرمایا کہ اس کے اولاد بھی تھی، میرے نزدیک یہ مانی ہے، اللہ عالم، لیکن بعد میں آگے جا کر اس کی تائید ہو جائے گی. فقال لصاحبه، اب دیکھیے یہ جو اس کے دماغ کو نشہ چڑھا، میرے پاس یہ مادی وسائل ہیں، میں نے یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے، میں نے اپنے انگوروں کے باغ کے گرد باڑ بھی لگا رکھی ہے، کھجوروں کے درختوں کی آفات جو ہیں وہ ان سے بھی میں نے روکا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے، پانی جو ہے ندی رواں ہے، اریگیشن کا نظام جو ہے اپنی جگہ مستقل موجود ہے، ہر سال جو ہے صحیح وقت کے اوپر میرا باغ جو ہے وہ پھل لے کر آتا ہے. اب اس کا جو حجاب پڑنا شروع ہوا ذہن کے اوپر، اس سے جو اس کے اندر ایک خناس پیدا ہونا شروع ہوا، وہ اس کے اس قول میں ہے. قال له صاحبه، تو اس نے کہا اپنے اس ساتھی سے، دوسرے آدمی سے. اب یہاں دوسرے آدمی کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اسے آپ بائی کنٹراسٹ سمجھ سکتے ہیں. دوسرا آدمی جو ہے وہ دولت مند نہیں تھا، اس کے پاس کوئی کھیتی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی باغات نہیں تھے، لیکن معلوم ہوتا آدمی نیک تھا، خدا پرست تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا. وہ شاید اپنے اس دوست کو، اپنے اس دولت مند بھائی کو کچھ سمجھاتا رہتا ہو کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا حق بھی نکالا کرو اپنے اس دولت میں سے، تو کیا کرو کچھ، یہ نیکی کی طرف بھی تمہارا رجحان ہونا چاہیے، اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں. جیسے کہ قانون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اتنے اچھے معاملات کیے ہیں، تمہیں دولت دی ہے، تو تم بھی تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، احسن کما احسن اللہ الیک. تو یہ کوئی نصیحت کرتا رہتا ہوگا، اور یہ صاحب جو ہے ان کے دماغ کو نشہ چڑھ رہا ہے دولت کا. فقال لصاحبه، تو اس نے کہا اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے. وہ یحاورہ، یہ محاورہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، کوئی آرگومنٹ تھا ان کا جو چل رہا تھا. وہ یحاورہ، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے کہیں زیادہ ہوں دولت میں، اور کہیں زیادہ باعزت ہوں نفری میں، میرے بیٹے زیادہ ہیں، میری نفری ہے، میرے دست و بازو ہیں، میرے جو ہے اتنی دولت ہے، باغات ہیں، تو تم کہاں مجھ سے آ کے بات کرتے ہو؟ تم فٹیچر آدمی ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، دنیاوی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی وجاہت نہیں ہے، اور تم آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہو. میں باصلاحیت آدمی ہوں، میں نے صحیح طریقے سے باغ لگایا ہے، میری ساری صلاحیتوں کا اظہار جو ہے اس باغ کے اندر نظر آ رہا ہے تمہیں، اور اللہ کی بھی بڑی نعمتیں مجھ پر ہیں، مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے. اللہ نے اگر مجھے نوازا ہے تو یقیناً میرے اندر کوئی خیر ہے، خوبی ہے جس کی وجہ سے نوازا ہے، اور تم جو اس طریقے سے جوتیاں پٹخارتے پھرتے ہو، تمہیں کیا حق پہنچا ہے کہ مجھے کوئی تلقین کرو اور واعظ کرو اور نصیحت کرو. وہ داخلہ جنت ہوں، کسی گفتگو کرتے کرتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وہ ہوا ظالم لنفسہ ہی، جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اس کے اندر جو ہے یہ اس کا خناس جو ہے وہ پوری طریقے سے پروان چڑھا ہوا تھا، اس کی دولت کو نشہ چڑھا ہوا تھا دولت کا اس کے دماغ پر. قال ما ظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی برباد اور تباہ بھی ہو سکتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اس دوست نے، خدا پرست نے، اسے کہا ہوگا کہ اللہ کے بندے جس نے تمہیں یہ دولت دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، کبھی تم پر کوئی آسمانی جو ہے کوئی ایسی مصیبت بھی آ سکتی ہے کہ یہ دفتر ختم ہو کر رہ جائے. یہ نہ سمجھو یہ دائمی ہے اور ہمیشہ کی ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے. انا جالنا ما الارض زینت اللہ لنبلو وهم ایہم احسن عملا، یہ تو اسی کی ایک مثال ہے کہ اللہ نے یہ دنیاوی زیبائش اور آرائش اور یہ دولت اور یہ ساری ریل پیل جو ہے تمہارے پاس وہ امتحان کے لیے ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے، میرا یہ باغ یہ کیسے تباہ ہو سکتا ہے، میں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے، اریگیشن کا نظام جو ہے مکمل یہاں موجود ہے، یہ ندی ہمیشہ کی چلنے والی ہے، یہ کوئی موسمی نہیں ہے کہ صرف بارشوں کے موسم میں پانی آتا ہو، تو مستقل چلنے والے جو چشمے ہیں اس میں بہہ رہے ہیں. پھر یہ کہ میں نے ان کے لیے جو مضبوط ٹٹیاں بنائی ہوئی ہیں انگوروں کی بیلوں کے لیے جو انتظام کیا ہے، پھر میں نے یہ جو باڑ لگا دی ہے، یہ سارا بندوبست ایسا ہے کہ مجھے تو کوئی اندیشہ نہیں کہ اس کے اندر کبھی کوئی تباہی بھی آ جائے، یہ کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اور وما اظن الساعة قائمة، اب یہ ہے وہ وشس سرکل، ہوتے ہوتے یہ گمراہی جو ہے زر پرستی کی گمراہی اور مادہ پرستی کی گمراہی ہوتے ہوتے کہاں تک لے کر جاتی ہے. وما اظن الساعة قائمة, میرا تو کوئی گمان نہیں ہے, یہ کہتا ہے میرا بھائی کہ قیامت بھی آئے گی, حساب کتاب بھی ہوگا, جزا و سزا بھی ہوگا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی, میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. لیکن وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي, اگر اب اس لفظ کا اضافہ میں کر رہا ہوں, اگر بالفرض مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف, اب دیکھیے یہاں معلوم ہوا رب کا منکر نہیں ہے, وہ رب کو مانتا ہے, صرف قیامت کے بارے میں اس کو شبہ ہے کہ یہ کوئی ہونے والی بات نظر نہیں آتی مجھے. ان نظن الا ظنن وما نحن بمستأخرین, کوئی گمان سا تو ہوتا ہے کہ شاید ہو, لیکن یہ کہ یقین نہیں ہوتا, دل نہیں ٹوٹتا اس پر. قیامت کے بارے میں تو اسے یہ گمان ہے, ما ظن الساعة قائمة, میرا نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ واقعتا ہونے والی شے ہے. لیکن وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي, اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف, تو گویا کہ رب کو مانتا ہے, اپنے خالق کی حیثیت سے رب کو تسلیم کرتا ہے. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, تو میں لازماً وہاں پاؤں گا لوٹ کر اپنے لیے اس سے بھی بہتر, جو کچھ اللہ نے مجھے اس زندگی میں دیا ہے, یہ ساری دولت و ثروت, یہ ریل پیل, یہ بیٹے آل اولاد, یہ آخر اللہ نے مجھے دیا ہے, تو اللہ نے میرے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے, کوئی خیر دیکھا ہے, اللہ کا کوئی کرم مجھ پر ہوا ہے, تو کسی وجہ سے ہوا ہے, لہذا وہاں بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا, اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی مجھے جو ہے اس سے بھی بہتر نعمتیں عطا کرے گا, اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو ایسے وہاں پر بھی جوتیاں پٹخارو گے. یہ جو آرگیومنٹ کی ہیٹ ہوتی, ہیٹ آف آرگیومنٹ, اس میں اس طرح کی بات اس نے کی کہ دیکھو انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں کہیں زیادہ ہوں دولت میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں, اور میرے پاس جو میرے بیٹے ہیں, میرے پاس نفری ہے, جوان ہاتھ جو میرے پاس موجود ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں تمہارے مقابلے میں. اور قیامت وغیرہ کا اگر کہ مجھے گمان نہیں ہوتا کہ واقعتاً یہ ہوگی, لیکن اگر ہو گئی, اگر ہو گئی اور میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف, تو جب رب میرا یہاں مجھ پر مہربان ہے, یا مجھ پر اس نے کوئی خوبی دیکھی ہے, تو یہ سب کچھ دیا ہے, لہذا وہاں پر بھی مجھے اس سے کہیں بڑھ کر بہتر جو ہے انجام ملے گا. قال له صاحبه, اب یہ اس خدا پرست نے, اللہ والے نے اس سے کہا, وہو یحاوره, یہ کنورسیشن ان کی جاری تھی, اس کنورسیشن میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے, وقا صاحبه وهو یحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا, کیا تم کفر کر رہے ہو اس ذات کا جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر ایک نطفے سے اور پھر تمہیں بنا کر کھڑا کر دیا پورا مرد پورا انسان, اس اللہ کا تم کفر کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کا ہونا جو ہے تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہو. یہ مضمون ہمارا پچھلی دفعہ کا, پچھلے مہینے کا جو ہے مین ٹاپک یہی تھا کہ یہ جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں اور ان کے حوالے سے اس بات قیامت اور جزا و سزا, بالکل وہی یہاں ایک چند الفاظ میں آ گیا ہے, اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا, یہ در حقیقت تم کفر کر رہے ہو اللہ کا, انکار کر رہے ہو اس کی قدرت کا. لیکنہ اللہ ربی, تمہارے معاملے کے برعکس میرا معاملہ تو یہ کہ میں اسے اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہوں, ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اس اللہ کے بندے نے جو کہا کہ میں شرک نہیں کرتا, تو گویا کہ اس دوسرے آدمی میں کوئی شرک تھا جس کی کہ یہاں نفی ہو رہی ہے, وہ شرک کون سا تھا؟ کسی معبود کا نام نہیں, کسی لات اور عزا کا نام نہیں, کسی منات اور حمل کا نام نہیں, کسی خدا کی بیٹیوں کا نام نہیں, کسی اللہ کے بیٹے کا کچھ بھی نہیں, پوری اس میں کہیں کسی بھی شرک جسے ہم شرک سمجھتے ہیں, جو شرک جلی اور جو ہمارے اعتقادی شرک کی مختلف قسموں, کسی کا بھی یہاں پر کوئی گزر ہی نہیں, کوئی امکان ہی نہیں, کوئی تذکرہ ہی نہیں, کوئی شائبہ ہی نہیں, تو کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آگے چل کر بات کھلے گی. بلا اس نے کو میرا بھی احدا, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کو تیار نہیں ہوں. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ, کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا اور تو نے دیکھا باغ ہرا بھرا ہے, فصل بہار دکھا رہی ہے, منظر بڑا خوشنما ہے, تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے ما شاء اللہ. یہ ہے اصل میں توحید کے کلمات. یہ سورہ کہف اس اعتبار سے بڑی ممیز ہے اور بڑی منفرد سورت ہے قرآن مجید کی، کہ یہ جو توحید عقیدہ توحید ہے، یہ اگر کسی کے اندر رچا بسا ہوا ہو عقیدہ کے اعتبار سے، تو پھر کچھ مجلسی کلمات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، کہیں کوئی خوبی دیکھی، کوئی خیر دیکھا، کوئی حسن دیکھا، تو کیا کہے گا انسان؟ سبحان اللہ۔ ہاں آدمی کہے گا کہ بھائی یہ تو پھول تم نے خوبصورت دیکھا تھا، پھول کی تعریف کرتے، یا کوئی اور منظر آپ نے بہت عمدہ دیکھا تھا اس کی تعریف کرتے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ساری خوبی، یہ در حقیقت مظہر ہے، ذات باری تعالی کی خوبیاں ہیں کہ جنہوں نے اس کی تخلیق کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کیا ہے، یہ تو مظاہر ہے ذات باری تعالی کا، اصل حسن جو ہے وہ تو اللہ کا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی شدید، آپ کو ٹھنڈا پانی کا گلاس مل گیا، آپ نے پیا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ بظاہر تو یہ اسباب کا پانی کی تعریف کی جانی چاہیے تھی، بھائی پانی بہت بڑی شے ہے، اس نے میری پیاس بجھا دی، میری اندر جو ایک بے کلی تھی، بے چینی تھی، اندر ہی اندر سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی جان کو کھینچ رہا ہو، یہ ساری چیز پانی کے اس گلاس سے رفع ہو گئی۔ تو جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے وہ پانی ہے، یا آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، کمزوری تھی، ذوق سا کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ کیوں؟ تو بھائی یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، پانی میں یہ بس پانی کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا ہے، لہذا تعریف کے لائق پانی نہیں ہے، اور حمد اور شکریہ کا مستحق پانی یا کھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں وہ واقعہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے امتحانی انداز میں، کہ یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے، یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا، اور یہ بتائیے اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، تو حضور نے جیسے کہ عادتاً ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل روزانہ ہی آتے تھے، آپ نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا تمہیں۔ دل میں یہ خیال ہوا کہ جبرائیل روزانہ آتے ہی ہیں، آئیں گے، میں کہہ دوں گا، کل بتا دوں گا، کل جواب دے دوں گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ کا نبی اور انشاءاللہ کے بغیر کہے، گویا کہ کوئی شے جو ہے عادت، جیسے کہ عادی شے ہے، جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک چیز عادتاً ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ پختہ شے ہے، اسی پر اعتماد، اسی پر توکل، تو یہ ذرا سی جو بھی سمجھیے کہ غفلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے، ذرا سی، اسی پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما لی۔ کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے، اب تالیاں پٹ گئی، بس رہ گئے، تم نے تو کہا تھا کہ کل بتا دوں گا، یہ تو دو دن ہو گئے، تین دن ہو گئے، تم نے ابھی تک نہیں بتایا۔ اب کیا کیفیت ہوئی ہوگی حضور کی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کس طرح چکی کے دو پارٹوں کے درمیان جو ہے حضور کی جان آئی ہوگی۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب پھر وہی نازل ہوئی، سورہ کہف آئی، اس میں تمام چیزوں کا جواب دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ دیکھیے نبی، کبھی یہ نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس شرط کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا۔ مستقبل میں کوئی شے جو ہے گارنٹیڈ نہیں ہے جب تک اذن رب نہ ہو، لہذا کسی شے کے عادتاً ہوتے رہنے کے اوپر اعتماد نہ کر بیٹھیے، بلکہ یہ کہ انسان، اب یہ بھی ہمارا تہذیبی جملہ ہے، انشاءاللہ میں کل جاؤں گا، ارادہ تو ہے انشاءاللہ میں جاؤں گا، لیکن ایک آدمی سوچتا ہے میرے پاس کار ہے اور کار کی میں نے ابھی ٹیوننگ بھی کرائی ہے، اس کی جو ہے سروس کرائی ہے، اس کے اندر پیٹرول بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو میں صبح جاؤں گا، جی میں جاؤں گا، لازمن جاؤں گا۔ اب کیا پتا، جس میں نے یہ سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، کون سا حادثہ ہو جائے، رات کو کیا دیا واقعہ ہو جائے، اور آپ رک جائے۔ لہذا وہ کہہ دینا کہ مادی اسباب و وسائل ہیں، اس پر اعتماد کر کے کہہ دینا یہ کام میں کل ضرور کروں گا، یہ ہر چیز نہ کرنا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ انشاء اللہ کہنا، یہ بھی ہمارے توحیدی مجلسی کلمات میں سے۔ اسی طرح کا کلمہ ایک یہ ہے ماشاء اللہ، آپ اپنے گھر میں داخل ہوں، اللہ کرے آپ کے پوتے ہوں، نواسیاں ہوں، کھیل رہے ہیں بچے، بڑا خوش منظر جو ہے، اچھا لگتا ہے گھر کے اندر، ایک بھرا گھر ہے، اس میں ساز و سامان بھی موجود ہے ضروریات کا، بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں یہ، تو اس وقت آدمی کہ ماشاء اللہ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو، یہ نہیں کہ یہ کوئی میری جو ہے کوششوں کا نتیجہ ہے، اوتی تو ہو علا علم اندی، یہ جو قارون کا لفظ آتا ہے سورہ قصص میں، یہ تو میری اپنی ذہانت، میری فطانت، میرا علم، میری صلاحیت، میری پلاننگ، میری جو ہے منصوبہ بندی، اس کا نتیجہ ہے کہ میرے پاس دولت ہے. نہیں نہیں نہیں، ماشاء اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ چاہا. وہی بات اس اللہ کے بندے نے کہی، وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے منظر دیکھا، بڑا دل خوش کن منظر، تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ایسا ہو، اور کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے بغیر اللہ، الا باللہ کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. جب تک اذن رب نہ ہو، تائید ربانی شامل نہ ہو، نہیں ہوگا. لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے بہت کم تر ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، اب دیکھیے یہاں سے وہ تائید ہو گئی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ جو ہے اس کا مطلب کیا تھا کہ اولاد تھی اس کے بہت، اور اس کے پاس اللہ نے اولاد بھی نہ دی ہوگی، یہ ہو تو ایک آدھ ہو. تو اس حوالے سے اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے ان طرح نے انا اقل منک مالا وولدا، کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں بھی اولاد میں بھی، فعسا ربی ان یوتینی خیرا من جنتک، تو عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تو تمہارے اس باغ سے بہتر باغ عطا کر دے. ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور تمہارے اس باغ کے اوپر آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل کر دے، فتصبح صعیدا زلقا، کہ پھر وہ بالکل چکیل میدان ہو کر رہ جائے، بے آب ہو گیا، جس میں کوئی پیداوار نہ ہو، نہ یہ انگور کی بیلیں ہوں، نہ یہ کھجور کے درخت رہے، اور نہ یہ زراعت رہے. یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ چاہے تو ایسا ہو جائے گا. اب یہ سمجھ لیجئے، ایک حضور میں الفاظ، ایک حدیث میں آتے ہیں حضور کی، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر کسی محفل میں بار پانا چاہیں تو انہیں ویلکم نہ کہا جائے، سفارش کرنا چاہیں تو کوئی ان کی بات سنے نہیں، کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے. یعنی یہ کہ وہ درویش فقراء میں سے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر کہیں جھوٹے سے، بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے. تو فقراء میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، جو کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی وجاہت نہیں، کسی محفل میں بات نہیں پا سکتے، کہیں سفارش کیا کریں گے، آپ کی حیثیت کیا ہے جس کی بنا پر آپ سفارش کرنے آئے، اور آپ کا منہ کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی راج رکھتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ ایسا ہی تھا، دیکھ، اور شاید اس وقت جو ہے اس کے دل کو جا کر یہ چوٹ لگی ہو کہ میں اتنے اس بھائی کو خیر کی تلقین کر رہا ہوں، بھلائی کی تلقین کر رہا ہوں، کہ اس دولت کا نشہ اپنے دماغ کو نہ چڑھنے دو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پیش نظر رکھو، انسانوں کے حقوق بھی ادا کرو، نیکی کو سامنے رکھو، آخرت کو سامنے رکھو، جزا و سزا کا انکار مت کرو. اور اس نے مجھے تانا دیا ہے، انا اکثر و مل کر معلوم واس و نفرا، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں دولت میں، اور نفری کے اندر زیادہ باعث، تمہارا کیا منہ ہے کہ آؤ اور مجھے جو ہے نصیحت کرو. تو یہ بات ہو سکتا ہے کہ دل میں جا کر لگ گئی ہو، چوٹ لگی ہو. اور ایک بڑا پیارا جو ہے وہ شعر ہے فارسی زبان کا، تا دلے صاحب دلے نامد بے درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد. جب تک کسی صاحب دل کے درد میں، صاحب دل کے دل میں درد نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک اللہ کسی قوم کو برباد نہیں کرتا. ہو سکتا ہے وہی جیسے میں نے کہا، وہ فقرائے جو لوگ ہوتے ہیں فقراء اللہ کے ہاں، ان کا اونچا مقام، اگر انہیں کوئی بہت دکھ پہنچ جائے کسی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دکھ کا نتیجہ جو ہے کسی آفت سماوی کی شکل میں ظاہر ہو جائے. تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر. لیکن جو بات اس نے کہی تھی کہ ہو سکتا ہے عسا ربی ان یوتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا. یا یہ ہے، ایک تو یہ کہ آسمان سے کوئی آندھی آئے، کوئی سرسر کی باد سرسر چلے، کوئی جھلسا دینے والا جو ہے آگ کا بگولا آ جائے، اس سے یہ کہ کھیت بھی جل کر رہ جائے، زراعت بھی ختم ہو جائے، اور یہ جو کھجور کے درخت ہے یہ بھی جل کر راکھ ہو جائے. اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چشمہ رواں ہے اس کو خشک کر دے، اور یصبح ماؤها غورا، یہ جو پانی نیچے اتر جائے، یہ جو ہے سورہ ملک کی بھی آخری آیت ہے، ارأيتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اور آج کل یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت بامانی ہو گئے ہیں، دنیا میں پانی کی بحیثیت مجموعی قلت ہو رہی ہے. آپ سنتے ہوں گے اخبارات میں آتا کہ آئندہ جنگیں جو ہے پانی پر ہوں گی، یہ پیٹرول والی جنگیں ختم ہو جائیں گی جو اس عرصے میں ہوئی ہیں، اب جنگیں جو ہوگی پانی پر ہوں گی. پانی کی مقدار کچھ کم ہو رہی ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے. تو سورہ ملک ختم ہوتی ہے، ارأيتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ تمہارا پانی جو نیچے اتر جائے، اب برف نہیں پڑی، بارشیں نہیں ہوئی، لہٰذا دریاؤں میں پانی کہاں سے آ جائے گا؟ وہ پہاڑ جو ہے گنجے کھڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ سفید جو تربند ہوتی تھی، ان کی پگڑی بندی ہوتی تھی برف کی، وہاں پہ برف گری نہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ اور آپ کا گراؤنڈ لیول کا پانی جو ہے اس کا بھی نیچے پانی جو ہے لیول گرتا چلا جا رہا ہے، اس کا کہاں سے لائے؟ کب تک آپ کے ٹیوب ویل کھینچیں گے؟ کب تک وہ پانی جو ہے وہ آپ کو ان کنوؤں کے ذریعے سے ملے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اگر تو یہ کوئی ٹیمپرری فیز ہے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر یہ معاملہ بڑھ گیا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہی بات اس اللہ کے بندے نے کہی، اور یصبح ماؤها غورا، یا یہ کہ اس کا پانی جو ہے اس چشمے کا جس سے یہ سیراب ہو رہے ہیں تیرے باغات، اگر وہ کہیں گہرا زمین میں اتر جائے، فلن تستطيع له طلبا، اور پھر تیرے لیے کوئی امکان نہ ہو کہ اسے واپس کھینچ کر لے آئے، اسے طلب کر لے، اسے سمن کر لے، دوبارہ پانی کو بلا لے. اس کی زبان سے ان الفاظ کے نکلنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس شخص کا سارا کارخانہ جو ہے اللہ نے برباد کر دیا. فرض کیجئے اولاد بھی ختم ہو گئی ہو، کوئی ایسی، ابھی آپ نے اخبار میں خبر پڑھ لی، 11 افراد شاہی محل کے اندر، ایک خاندان کے پورے 11 افراد ختم ہو گئے، بیٹے ختم ہو گئے ہوں کسی بھی ایسی آفت سے، اور اسی طریقے سے کوئی ایسا آفت سماوی آئی کہ باغ برباد ہو گئے. اوہیتا میں سمرے گی، پھر اس کا احاطہ کر لیا گیا، گھیر لیا گیا، اور گھیراؤ کر کے سارا اس کی دولت، اس کی ثروت کا سارا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا. فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، اب وہ رہ گیا اپنی ہتھیلیاں ملتے ہوئے، میں نے کیا کیا کچھ اس میں انویسٹمنٹ کی، کیا کچھ خرچ کیا، کتنی محنت کے ساتھ یہ انگور کے باغ لگائے تھے، کتنی مشقت کے ساتھ یہ جو ہے کھجور کے درخت یہاں پہ بوئے تھے اور کھڑے کیے تھے، کس طرح انہیں پالا پوسا ہے، یہ ساری محنت، ساری انویسٹمنٹ، ساری میری جد و جہد ضائع ہو گئی. اصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃن علی عروشہا، اور وہ جو باغات تھے اس کے، کیونکہ وہ بیلیں جو ہوتی ہیں انگور کی وہ ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، لہذا وہ گری ہوئی تھی اور ان کے اوپر وہ بیلیں پڑی ہوئی تھی، خاویۃن علی عروشہا، وہ اپنی ٹٹیوں پر الٹی پڑی ہوئی تھی بیلیں. ویقول، اور اب اس نے کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہوتا، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب اس پورے معاملے میں قابل غور مسئلہ یہ کہ کون سا شرک یہاں تھا. کسی لات عزا منات کسی کا تذکرہ نہیں، خدا کے سوا اس نے کسی لکشمی بائی کا، لکشمی دیوی کا کسی کا نام نہیں لیا کہ اس کی کرپا سے ہے یہ سب کچھ، کچھ نہیں، اللہ نے. اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، اس معنی میں موحد ہے، منکر اللہ کا نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، اپنا مالک خالق مانتا ہے، لیکن یہ دولت، یہ مادی اسباب و وسائل، اور یہ جو ان کا مسلسل دائم اور قائم رہنا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دماغ کے اندر فطور پیدا ہوا، خناس پیدا ہوا، اور وہ وشیس سرکل کی طرح بڑھتا ہوا اس نے سمجھا کہ بس یہی حق ہے، یہ دائمی ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، اس پر کوئی آفت نہیں آ سکتی. اور پھر ظاہر بات ہے، مجھے اگر سب کچھ اللہ نے یہ دیا ہے تو کچھ نہ کوئی خیر میرے اندر ہے، میری کوئی بات اللہ کو پسند ہے، اس کی نگاہ کرم ہے، تو وہ نگاہ کرم یہاں ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگی؟ اگر بالفرض مجھے لوٹا بھی دیا گیا اللہ کی طرف، تو مجھے یقیناً یہاں سے بہتر وہاں مل جائے گا. یہ سارا جو ہے پیچ در پیچ، جسے مشر سرکل کہتے ہیں، یہ مادہ پرستی کا وہ سارا، یوں سمجھئے خناس ہے، یہ شرک ہے، اس دور کا سب سے بڑا شرک مادہ پرستی، مادے کے بارے میں اور اسباب و وسائل کے اوپر پوری امید رکھنا، پورا بھروسہ رکھنا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تو اس کی اب کوئی نفری ایسی ہوئی کہ جو مدد کر سکتی اس کی اللہ کے مقابلے میں. اللہ کی طرف سے آفت آئی, کوئی روکنے والا نہیں تھا, وہ ساری نفری جو ہے وہ کسی کام نہیں آئی. وما کانا منتصرا, نہ ہی اس کے لیے ممکن ہوا کہ کوئی انتقام لے سکے اللہ سے, مدد لے, کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لے سکے, کچھ بھی نہیں. بےکس اور بیکار ہو کر رہ گیا. ہنالک الولایۃ للہ الحق. اب یہ ہے اس پوری کہانی کا جسے ہم کہا کرتے تھے بچپن میں جب سٹوریز پڑھتے تھے, تو مورل لیسن کیا ہے اس پوری کہانی کا؟ مورل لیسن, ہنالک الولایۃ للہ الحق. اس کائنات میں بادشاہی صرف اللہ کی ہے جو الحق ہے. یہ ولایت کا لفظ آیا, نوٹ کر لیجئے. ایک ہے ولایت, ولایت بنتا ہے ولی سے, ولی کہتے ہیں دوست کو, پشت پناہ کو, ولی سے ولایت, اور والی سے ولایت. والی, والی کہتے ہیں کسی جگہ کا حاکم, والی یہ مصر, مصر کا حاکم. والی سے لفظ بنتا ہے ولایت, اور ولی سے بنتا ہے ولایت. یہ ولایت باہمی ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور, جس کی جمع اولیاء ہے, اولیاء اللہ, الائنا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ ہے ولایت. ولایت کہتے ہیں والی ہونا, حاکم ہونا, مالک ہونا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور کے اصل شرک یہ ہیں جن کو اگر نہیں پہچانتا آدمی. حاکمیت جیسے کہ تکوینی حاکمیت اللہ کی ہے, ایسے ہی تشریعی حاکمیت بھی اللہ کی مانی جائے, ایسے ہی تسلیم کیا جائے کہ حکم دینے کا مطلق اختیار اللہ کو ہے. اللہ کے حکم میں کسی ملک اور قوم کے 100% نمائندگی کوئی ترمیم نہیں کر سکتے. اگر یہ حاکمیت خداوندی کا اصول نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں بہت ہی ابتدا میں, آغاز میں, جبکہ ابھی ہم سے وہ غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی کہ دین کے مسئلے کو لے کر انتخابات کے میدان میں جا کر اور اس راستے سے جو ہے اسے ایک ایشو بنا دے پولیٹیکل. اس سے پہلے پہلے الیکشن کوئی پاکستان میں ہوا ہی نہیں تھا. 1949 میں مطالبہ کیا گیا, دستوری, اسلامی دستور کی مہم چلائی گئی, قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. موجودہ کہ پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے, گورنمنٹ آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل. جہاں نہیں بھی ہے وہاں بھی مانتے یہی ہے کہ بہترین حکومت یہی ہے, بہترین اصول یہی ہے, گورنمنٹ آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل. لیکن یہ ہے, اور حاکمیت سوورنٹی جو ہے بلانگ ٹو دی ماسز, پاپولر سوورنٹی. یہ لیکن پاکستان میں 10.5 کروڑ انسانوں کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے اعلان کیا, نہیں, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتانے آزری. یہ ہے قرارداد مقاصد کہ ہم حاکمیت سے ہاتھ دھوتے ہیں. وی واش اوور ہینڈز آف دی کلیم ٹو اینی سوورنٹی, سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, کائنات کا بلا شرکت غیر واحد مالک اور حاکم. ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے, اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں, ایک امانت ہے. وہ انہی حدود اور قیود کے درمیان استعمال ہوں گے جو اللہ نے مقرر کر دیے. یہ ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق, حاکمیت بھی اللہ کی, اور ظاہر بات ہے کہ یہ تمام اسباب جو مادی اسباب ہیں ان میں کوئی تاثیر اگر ہے تو اللہ کی پیدا کردہ ہے. پراپرٹیز آف دی میٹر مستقل نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں واقعی پانی اپنی صدا برقرار رکھتا ہے. پانی میں آپ نے لاٹھی ماری, وہ لاٹھی نے تھوڑی دیر پانی کو ادھر ادھر کیا, پھر پانی مل گیا, جڑ گیا. پانی تو اپنی صدا کو برقرار رکھے گا, لیکن یہ اس کی خاصیت ذاتی نہیں ہے. اس پانی کا وجود بھی عطائی ہے, اللہ کا عطا کردہ ہے, اور اس کے اندر جو خواص ہے وہ بھی اللہ کے عطا کردہ ہے. آگ کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے, اور آگ کی جلانے کی صلاحیت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی پانی اپنی سطح برقرار نہ رکھے, ایک عصا موسا کا پڑے اور سمندر پھٹ جائے, اور کار کل فرقن کا طول عظیم, دونوں حصے جو ہیں وہ بڑے کیلوں کے مانند, چٹانوں کے مانند کھڑے ہو جائیں. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے فریز کر دے اللہ تعالیٰ پانی کو, وہ برف کے تودے بن جائے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, وہ فوراً تو نہیں پگ لیں گے. کوئی شکل بھی اللہ نے اختیار کی, اللہ کی قدرت میں ہے. اسی طرح ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے نہیں جلایا, اس لیے کہ آگ بھی اللہ کے اذن کی پابند ہے اور پانی بھی اللہ کے اذن کا پابند ہے. تو پراپرٹیز آف دی میٹر مستقل نہیں ہے, دائمی نہیں ہے. یہ ہمارا چونکہ عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اس کی دائمی صفت ہے. نہیں, کسی شے میں کوئی تاثیر, کوئی صفت دائمی نہیں, اس کی ذاتی ہے ہی نہیں, عطا کردہ ہے اللہ کی. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير العقبا، یقیناً وہ بہترین ہے بدلہ دینے والا اور بہترین ہے انجام کے اعتبار سے، یا پھر عقبا کا ترجمہ کیا جائے گا سزا دینے کے اعتبار سے، اس لیے کہ عقوبت کہتے ہیں سزا کو، تو عقبا کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے یہ کہ عاقبت کہتے ہیں کسی شے کے انجام کار کو، تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، بدلہ دینے میں ثواب دینے میں بھی، چونکہ ثواب کا پھر جو ہے اپوزٹ آئے گا سزا، تو میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ بدلہ دینے میں بھی بہترین ہے اور سزا دینے میں بھی بہترین ہے، وہ سزا بھی بہترین دے گا. ہمارے پاس وقت ہے، ہم اگلا رکوع بھی پڑھ رہے ہیں. یہ ایک اور تمثیل ہے سورہ مبارکہ میں حیات دنیاوی کے لیے. دیکھیے ہماری زندگیوں میں زندگی ہماری سب سے محبوب شے بن جاتی ہے، اس زندگی ہی کو برقرار رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ، یہ ساری معاش کی جد و جہد، صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی مشقت ہم میں سرسس کر رہا ہے، جھیل رہا ہے، کس لیے؟ زندگی کے لیے. اور زندگی کی سب سے بڑی چمک دمک دولت اور اولاد، لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو اس تمثیل کے پیرائے میں سنیے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے نبی ان کے لیے ذرا دنیا کی زندگی کی بھی ایک مثال بیان کر دیجئے، اس کی اصل حقیقت ان پر ایک تمثیل کے ذریعے سے واضح فرما دیجئے. کماءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کے مانند کے جس کو ہم اتارتے ہیں آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو پھر زمین کی روئیدگی اس کے ساتھ مل کر باہر نکل آتی ہے. زمین بے آب و گیا پڑی ہے، کوئی ہریاول نہیں، کوئی گھاس نہیں، کچھ نہیں، بارش برستی ہے تو اب ظاہر بات ہے کہاں سے گھاس نکل آئی ہے، یہ زمین کے اندر موجود تھا، اس کا مواد ڈورمنٹ تھا، پانی نے آ کر ایکٹیویٹ کیا اور یہ گھاس بن کر، ہریاول بن کر سطح زمین کے اوپر ظاہر ہو گئی. فاصبح حشیما تذروه الرياح، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر دھوپ پڑی اس پر اور وہ پیلی ہوئی، زرد ہوئی، چورا چورا ہو گئی، اور اس چورے کو پھر ہوا جو ہے لے کر اڑتی ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ ایک سائیکل ہے جو آپ کی دنیا کے اندر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. بالکل یہی معاملہ ہے انسان کا. انسان کا ایک وجود ہے مادی جو اس زمین سے آیا ہے، لیکن ایک اس کے لیے وہ ہے روح جو آسمان سے آتی ہے. جیسے نباتات جو ہے زمین کی، اس کا سارا مادہ مواد زمین میں تھا، ڈورمنٹ تھا، پانی برسا ہے، بارش برسی ہے، اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے اور وہ ایک سبزے کی شکل میں، ہریاول کی شکل میں وہ زمین سے باہر آ گیا، لیکن اس کے بعد پھر سوکھ گیا، پیلا پڑ گیا، زرد ہو گیا، چورا چورا ہو گیا، پاؤں تلے روندا گیا، اور اس کے جو چورا ہے اس کو اب ہوا لے کے ادھر ادھر پھر رہی ہے. اسی طرح انسان، اب زمینی جو پیدائش اس کی ہے، اس کا ایک حیولہ، یہ پچھلے درس میں اب تفصیل سے بات آ چکی ہے، رحم مادر میں تیار ہوا، یہ زمینی مخلوق ہے، جسم انسان کا، ماں کا ہو باپ کا ہو، یہ زمینی ہے، زمین سے مٹی سے بنائے گئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اور اس کے بارے میں حدیث آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ جب چار مہینے کا جنین ہوتا ہے، امبریو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر آسمان سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے، ثم یرسل الیہ الملک. یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ صادق المصدوق، کوئی شک نہ کرنا اس بات میں جو حضور کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ حضور سچے ہیں اور ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے. پھر وہ بات کیا بتائی، ان احدکم، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کا، یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 لیلۃ نطفۃ ثم علقۃ مثل ذلک ثم مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح. تم میں سے ہر شخص کی تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ رحم مادر میں وہ 40 دن تو ہوتا ہے نطفے کی شکل میں، پھر 40 دن ہوتا ہے علقہ کی شکل میں، پھر 40 دن ہوتا ہے مضغہ کی شکل میں، اس کے بعد پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فرشتہ آسمان سے آتا ہے، جیسے کہ بارش کا پانی بلندی سے آ رہا ہے، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے، اب وہ انسان بن گیا، اب اس کی تکمیل ہو گئی پوری، سواہا، اب وہ جب برآمد ہوا، ثم نخرجکم طفلا، یہ پچھلے درس میں تمام آیات آ چکی ہیں سورہ حج کی اور سورہ مومنون کی، ثم نخرجہ طفلا، تو پھر اس کے بعد بچہ جو ہے وہ رحم مادر سے برآمد ہوا، پھر وہ اپنی پوری عمر کو پہنچا، لیکن اس کے بعد پھر چہروں پر جھریاں پڑی، بال جو ہیں وہ سیاہ نہیں سفید ہو گئے، اعضاء جو ہیں اور اعصاب جواب دے گئے، پھر وہ مرا اور وہ مٹی کے اندر مل کر پھر مٹی ہو گیا. جو شے وہاں سے آئی تھی وہ وہیں گئی، وہ وہاں سے آئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا اصل وجود جو ہے روحانی وجود، جس کی وجہ سے کہ ہم مسجود ملائک بنے، جس کی وجہ سے کہ ہم خلیفۃ اللہ فی الارض قرار پائے ہیں، وہ تو انا للہ وہاں سے آئی تھی، و انا الیہ راجعون. زمین سے جو آیا تھا، مٹی سے جو ہیولا بنا تھا، رحم مادر میں جو پروان چڑھا تھا، وہ پھر مٹی میں چلا گیا. یہ ہے مثال زندگی کی. اب اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا. اللہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے. دیکھو، مال اور اولاد یہ اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، تمہاری روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو تنہا تھی، وہاں سے آئی ہے، تنہائی چلی گئی ہے. روح کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیوی ہے، نہ شوہر ہے. روح تو در حقیقت قل الروح من امر ربی. تمہارا اصل روحانی وجود وہ در حقیقت ان تمام رشتوں سے اور علائق سے بالکل جدا ہے، علیحدہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. یہ مال و دولت دنیا، کس قدر پیارے الفاظ ہیں علامہ اقبال کے. واقعہ یہ کہ ان کی نظموں میں یہ نظم جو ہے بہت کلائمیکس کی ہے، چوٹی کی ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، یہ سب بتان وہم و گمان. کیا رشتے، کیا یہ ہمارے آپس کے تعلقات ہیں؟ یہ سب اس ہمارا مادی وجود جو ہے، یہ اس کے رشتے ہیں. کسی کا میں بیٹا ہوں اور کوئی میرا بیٹا ہے، یہ میرے مادی وجود کے حوالے سے. ورنہ اس کی روح، میرے والد کی روح، میری روح اور میری بیٹوں کی روح ایک ہی وقت میں موجود تھے قیامت میں، جبکہ انہیں پیدا کیا گیا اور کہا گیا کہ ارواح جلود مجندہ، وہ لشکروں کی شکل میں تھے. سب کی عمر ایک ہے، برابر ہے سب کے سب عمر کے اعتبار سے. چاہے وہ اب ہمارے حوالے سے، ہمارے کوئی جد امجد جو ہے 2000 سال پہلے یا 200 سال پہلے وہاں سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے، یہاں آباد ہوئے تھے، یہ ہوا تھا، یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف ہمارے اس مادی حیوانی وجود کے اعتبار سے. اور اس کے لیے ایک آزمائش کے طور پر، جیسے کہ پہلے رکوع میں فرمایا تھا، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے اس دنیا کے اوپر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش کا ذریعہ بنا دیا ہے. اس کی چہل پہل جو ہے اور اس کی رونقیں جو ہے بڑی دلکش ہیں. لیکن وَإِنَّا لَجَاعِلُوهَا سَعِيدًا جُرُزًا. لیکن ایک دن آئے گا یہ سب جس طریقے سے کہ کھیتی کٹ جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا، بہت چٹیل زمین پھر نظر آنے لگتی ہے جو پہلے ڈھکی ہوئی تھی فصل کے نیچے، اسی طرح یہ دنیا ہو جائے گی، زمین کا حال وہی ہوگا قیامت کے دن. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، آرائش ہے. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی صرف نیکیاں ہیں. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانندے حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ جو زندگی ہے جس میں تمہیں یہ جسم بھی دیا گیا، مال دیا گیا، اولاد دی گئی اور وسائل و ذرائع دیے گئے، یہ ایک امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر اس میں کوئی نیکیاں کمائی ہیں، بھلائی بھلے کام کیے ہیں، خیر جو ہے اس کے لیے کوئی صحیح جوت کی ہے، وہ ابدی ہے، باقیات باقی رہنے والی ہے. باقی تو یہی رہ جائے گا، دولت یہی چھوڑ جاؤ گے، محل یہی چھوڑ جاؤ گے، ساز و سامان، فرنیچر، ہر چیز جو ہے وہ یہی رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. اولاد یہی رہ جائے گی، بیوی یہی رہ جائے گی، یا بیوی اگر جو پہلے فوت ہو رہی ہے تو شوہر یہی رہ جائے گا. لیکن یہ کہ ساتھ جانے والی شے اگر کوئی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں کہ جو تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہیں، بدلے کے لیے بھی، جزا کے لیے بھی، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے بھی. عمل کہتے ہیں امید. امید اگر کرو تو ان سے کرو. امید دولت سے نہ رکھو کہ یہ تمہارے لیے کوئی مستقل شے ہے اور یہ تمہاری وفادار رہے گی، کچھ پتہ نہیں آج تمہارے ہاتھ میں کل کسی اور طرف چلی جائے. امیدیں اپنی اولاد سے مت باندھو, کچھ پتہ نہیں کہ یہ اولاد سوہار روح بن جائے بڑھاپے کے اندر, بجائے تمہارے لیے بڑھاپے کا سہارا بننے کے سینہ تان کر کھڑی ہو تمہارے سامنے اور کہے با جان آپ دکھیت دکھیت اسی باتیں کرتے چھوڑیے, آپ کا زمانہ گزر گیا, اب زمانے بدل گئے. اس وقت آپ سوچیں گے اچھا یہ جس میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا, ہما تن لگا دیا اپنے آپ کو, اور آج اس کی کیفیت یہ ہے. لہذا امید صرف ایک سے رکھو, اس کی امیدیں قلیل, اس کے مقاصد جلیل. انسان جو ہے دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ امید وابستہ نہ کرے. ہاں امید اگر ہو تو اگر کوئی نیکی کمائی ہے, کوئی خیر کیا ہے, کوئی بھلائی جو ہے اگر اس کا ارتکاب ہو گیا ہے, تم نے اس کی جو کمائی کی ہے, تو پھر یہ کہ اس سے امید رکھو, خیر ان ثواب و خیر ان عملا. یوم نسیر الجبال, اب قیامت کا نقشہ, جس دن کہ ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے. اور دوسری جگہ پر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چلنا کیا ہے, جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو یا دھنکی ہوئی اون ہو, ایسے. یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزۃ, اور تم دیکھو گے زمین کو کہ پڑی ہوئی ہوگی بالکل بغیر کسی شے کے, کوئی شے اسے ڈھانپے ہوئے نہیں ہوگی, بالکل کھلی پڑی ہوگی. نہ اسکائی اسکریپرز ہیں, نہ پہاڑ ہے, نہ کوہ مالیہ ہے, یہ سب کے سب. یہ کہا گیا ہے کہ ایک قاعن صف صفا, سورہ طہ میں فرمایا گیا ایک چٹیل میدان ہوگا اس زمین کا. اور یہ بھی فرمایا گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, زمین کو کھینچا جائے گا, گویا کہ یہ گول زمین چپٹی کر دی جائے گی. آپ کرمچ کی گیند کو لے کر اگر کھینچ سکتے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ گولائی کے اندر سے جو ہے اس کی موٹائی کب ہونی شروع ہو جائے گی. اگر بہت قوت کے ساتھ کھینچے تو وہ چپٹی ہو جائے گی. اس زمین کو چپٹا کرنا ہے. دکت الارض دکن دکا وجا ربک والملک صفن صفا, اسے کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا, کھینچ کر چپٹا کر دیا جائے گا. پھر یہیں پر تمام انسان جمع ہوں گے, پروردگار کا بھی نزول اجلال ہوگا جس کو ہم نہیں جان سکتے کیفیت کیا ہوگی. حساب کتاب یہی ہونا ہے, قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا. پھر جہنم بھی جہاں تک میرا گمان ہے وہ یہ کہ اسی زمین کے اندر سے برآمد ہوگی. یہ جو اس کے اندر کی جو حرارت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آتش فشاں کی شکل میں پھٹ کر باہر آتی ہے, جب زمین کو کھینچا جائے گا یہی برآمد ہو جائے گی, اور یہی یہاں پر نظر آئے گی. اور جہنم یہی ہوگی, البتہ جنتیں بلندیوں پر ہوگی. پھر ان کے لیے آسمان کھولے جائیں گے اور ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مرتبے کی جنت کے اندر جو ہے لے جایا جائے گا. لیکن یہاں ابھی قیامت کا نقشہ صرف ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے, کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے, سب کے سب, پوری انسانیت, آدم سے لے کر آخری ابن آدم جو دنیا میں پیدا ہوگا وہ سب کے سب ایک وقت کھڑے ہوں گے. اب اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ بڑی اہم ہے. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا, اب وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب, آپ کے رب کے سامنے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صفے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گی پوری نوع انسانیت, کتنے عرب ہوں گے کتنے خرب ہوں گے واللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ, آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. یہ ہے اصل, جہاں پر کہ اب مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جائیے, مراد کیا ہے, تخلیق اول مرہ کون سی تھی, اور یہ جو حاضری ہوگی قیامت کے دن اس سے کیا مشابہت ہے اس تخلیق اول مرہ. تو تخلیق انسانی دو مراحل میں, ارواح کی تخلیق ہوئی تھی, تمام ارواح بیک وقت, سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تمام انسانوں کی ارواح, وہ جلود مجندہ, اس وقت تمام ارواح موجود تھی بیک وقت اللہ کے حضور. جب اللہ نے پوچھا الستو بربکم قالوا بلا, کیا میں ہی تمہارا مالک آقا رب اور پروردگار نہیں ہوں, کیوں نہیں, انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم مانتے ہیں, شہیدنا, ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب. یہ عہد الست, یہ قول و قرار لے کر پھر ان ارواح کو کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا گیا, اور جیسے جیسے اب زمینی تخلیق ہوئی, جیسے جیسے ہویولا تیار ہوا چار مہینے کا رحم مادر میں, ایک روح لا کر اس کی روح جو اس کے ساتھ شامل کر دی گئی. یہ ہے حیات دنیاوی, یہ تخلیق ہے دوسری مرتبہ, یہ ہے اس حیوانی اور اس مادی دنیا میں تخلیق. اس مادی دنیا میں تخلیق جو ہے وہ وقت کے ساتھ بیک وقت نہیں ہے, آدم کی تخلیق ہزاروں برس پہلے ہوئی تھی، میری تخلیق اب سے کچھ 70 برس پہلے، رحم مادر میں اس کو بھی شامل کر لوں تو 70 برس بنتے ہیں، میری تخلیق اب ہوئی ہے، میرے بیٹوں کی تخلیق آج سے کچھ 40 برس پہلے، کسی کا 50 برس پہلے ہوئی ہے، یہی ہے، یہ تو گویا کے زمانے کے ساتھ ہے۔ بیک وقت تو 10 نسلیں ایک جگہ کھڑی آپ کو نظر نہیں آئیں گی، زیادہ 3 نسلیں دیکھ لیں گے آپ، 4 دیکھ لیں گے، پر دادا دادا بیٹا پوتا، اگر 4 نسلیں نظر آ جائے بیک وقت تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ تو زمانی طور پر ان کے درمیان جو ہے وقفہ ہوگا۔ لیکن دو چیزیں، دو مواقع ایسے ہیں کہ اس وقت بھی تمام ارواح اللہ کے سامنے موجود تھی، تمام کی تمام، اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے موجود ہوں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں ان کو ایک ساتھ جسم بالکل نہیں تھا، ارواح ہی ارواح تھی، اور اب جو قیامت میں ہمیں پیدا کیا جائے گا اور پھر ہم سب کے سب جمع ہوں گے تو ہمیں جسم بھی لیا جائے گا، وہ جسم بے نہیں یہی نہیں ہوگا جس کے ساتھ کہ آج ہم یہاں جی رہے ہیں، جسم ہوگا اس جیسا ہوگا لیکن اس کے خواص مختلف ہوں گے، اس کی کھال ایسی ہوگی کہ جیسے ہی آگ جلا دے گی فوراً ٹھیک ہو جائے، تاکہ جلن مسلسل رہے، ایسا نہ ہو کہ کھال مردہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ جلن کی حس جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور وہاں تو وہ جسم ہوگا کہ ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے، اس اعتبار سے جسم کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن، اور بغیر جسم کے تھے اس ازل میں۔ لیکن ایک اعتبار سے مشترک نقطہ یہ ہے، اس وقت بھی تمام انسانوں کی ارواح موجود تھیں اور قیامت میں بھی تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ لیکن تمہیں دنیا کی زندگی کے دوران یہ گمان اور یہ گمراہی لاحق ہو گئی تھی کہ یہ تمہارے لیے کوئی وقت معین نہیں ہوگا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑے، بھول گئے تھے تم اپنے اس قول کو بھی بھول گئے تھے، الستو بربکم قالوا بلا، تمہارے ذہن سے اس کا تصور بھی نکل گیا تھا کہ ایک دن اپنے رب کی طرف پھر حاضر ہونا ہے۔ ووضع الکتاب، اور پھر کتاب نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، حساب کتاب والا کتاب وہ سے رکھ دی جائے گی۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا، تو آج کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر جو بھی ہے سپر کمپیوٹرز، ان سے بھی 1000 گنا بڑا، 1,000,000 گنا بڑا کمپیوٹر، جس میں ہر فرد نوع بشر کی پوری زندگی کی فلم، اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف محفوظ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں ایک بٹن دباتے ہیں اور سب کچھ آ جاتا ہے سامنے، ایک بٹن۔ آج جو واقعہ یہ ہے کہ جو ایجادات انسانوں نے کر لی ہیں اس سے یہ باعث بادل موت، حساب کتاب، یہ تمام باتیں جو ہیں بہت آسان ہو گیا ان پر ایمان لانا، ورنہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ آج ہم آوازیں سنتے ہیں جو فوت ہو چکے ان کی تقریریں سنتے ہیں، فوت ہو چکے تقریریں محفوظ ہیں، تو اسی طریقے سے تمام انسانوں کا ایک ایک حرف زبان سے نکلا ہوا اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ آج تو سمجھنا آسان ہے، اگر ٹیپ ریکارڈر، ہمارا ایجاد کردہ ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ آوازوں کو محفوظ کر لیتا ہے، اور وہ آدمی مر گیا ہے لیکن اس کی آواز موجود ہے، تان سین کبھی کا مر گیا کھپ گیا، سیگل میری مراد ہے، اس کے گانے آج بھی جو ہے وہ فضا کے اندر لہراتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ آواز محفوظ کر لی گئی، تو یہ آوازیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں جو بڑے مستعد ہیں، کوئی ایک حرف بھی نہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح ایک بٹن دبے اور تمہارا فلم تمہاری چلنے شروع ہو جائے، دیکھ لیجئے، یہ ہیں آپ پیدائش سے لے کر موت تک، خود دیکھ لیجئے، آپ کی گواہی کی کسی اور شے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اقرا کتابت کما بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود اپنا اعمال نامہ دیکھ لو بھائی، پڑھ لو، کوئی اور حساب کتاب کرنے والے کی ضرورت ہی نہیں، تم کافی ہو خود۔ ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم ہیں وہ لرزاں اور ترسا ہوں گے، ان کے چہرے خوف کے مارے زرد پڑ رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے۔ جیسے امتحان کے بعد جب ہائی اسکول میں ریزلٹ ڈکلیئر ہوا کرتا تھا تو بہت سے بچوں کے چہروں پر ریزلٹ پہلے سے لکھا ہوا موجود ہوتا تھا، انہیں تو معلوم تھا کہ ہمیں فیل ہونا ہے، لہذا سوکھا ہوا چہرہ، اڑا ہوا رنگ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اب انہیں تو صرف اس بات کا ہوتا تھا احتمال میں فرسٹ آتا ہوں یا سیکنڈ آتا ہوں بس، ناکامی کا تو کوئی سوال نہیں. اسی طریقے سے وہ جب اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، وہ وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ فیقولون، تو تم دیکھو گے ڈر رہے ہوں گے وہ مجرم اس چیز سے کہ جو اس میں محفوظ ہے، ان کے کرتوت، ان کے کارنامے، ان کے اقوال و افعال. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا، ہائے ہماری شامت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی کو، مگر یہ کہ سب کا احصاء کر لیا. مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز، اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی کی فلم چل رہی ہے تو کون سی چیز چھپی چھپی رہ جائے گی اس میں؟ آپ کی ہر حرکت و سکنت جو ہے، حرکات و سکنات جملہ جو ہے محفوظ ہے، لہذا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کے اندر نہیں رہ گئی، بلکہ یہ کہ ہر شے کو موجود پائیں گے. جیسے کہ فرمایا گیا آخری پارے کی صورت میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جس نے ذرے کے ہم وزن بری کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا. تو وہ چیخیں گے اور پکاریں گے، یا ویلتنا ما ذھا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے وہ سب کچھ کے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے موجود حاضر. ولا یظلم ربک احدا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اس کے اپنے اعمال ہوں گے، ان کے اپنے کرتوت ہوں گے، ان کی اپنی کمائیاں ہوں گی جو ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.